یعنی نماز کے حوالے سے ہم یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ نماز کا مطلب کیا، کہ میں خدا کا غلام، جیسے کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہوتا ہے، اور غلام ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ایک مثال دینی اس میں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی آقا کے آگے، آقا کہے گا اٹھ جاؤ اٹھنا پڑے گا، کہے گا بیٹھ جاؤ بیٹھنا پڑے گا، یعنی اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ہماری کوئی وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، یہ ایک پرمیٹیو تعریف تو ہو سکتی ہے اس ریلیشن شپ کی، لیکن ایکچوئل ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا کی بندگی میں معرفت اور آگہی لازمی جزو ہے، پہلا اسٹیپ ہے، یعنی خدا ایسی بندگی کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جو بغیر معرفت کے ہو، ایسی بندگی کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے نا ہمیشہ ذہنوں میں رہے کہ ہمارا جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے اپنی بندگی کو سمجھنا، اپنا اپنے رب کے ساتھ رشتے کو جاننا، اس تعلق کو پہچاننا، اس کے حوالے سے ایوالو ہونا اور اس رستے میں آگے بڑھنا۔ یعنی ایک اور چیز بھی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہ بات اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ ایسے نہیں سمجھ، یعنی اگر ایسے میں کسی سے یہ بات کہہ دوں نا بغیر ایک پورا بیک گراؤنڈ بنائے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ جو موسٹ اوریجنل ریلیشن شپ ہے انسان کی، موسٹ اوریجنل، موسٹ بیسک، موسٹ فنڈامنٹل، وہ خدا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ میں تمہاری رگ جان سے نزدیک ہوں، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ہم تمہارے اور تمہارے قلب کے بیچ میں ہیں، موجود ہیں، یہ کلوزنس کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انسان جتنی بھی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے، یعنی آپ قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اہل بیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقت آپ سے سب سے زیادہ کلوز ہے ہم اسی سے سب سے زیادہ غافل ہیں، ٹھیک ہے، جو حقیقت ہم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جو میرے وجود کی بنیاد ہے، جو میری حقیقت ہے، جو میری اصل ہے، میں اسی سے الوف اور انڈیفرنٹ ہوں۔ تو خدا نے اپنی بارگاہ سے اپنی حجتیں قائم کی، یعنی قرآن اور نبی اور امام کی شکل میں، ہم ان سے اس لیے نزدیک ہوتے ہیں تاکہ وہ حقیقت جو میرے اندر ہے اور میں اس سے جاہل ہوں اس سے آگاہ ہو سکوں، یعنی جو کچھ میرے اندر ہے، یعنی کہ جو سمندر، جو کائنات، جو حقیقت، جو حقائق میرے اندر پوشیدہ ہیں اور مجھے خود نہیں پتا، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک یہ پوائنٹر اور ایک فیلر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ سے قریب ہوں، کسی بھی سورس سے قریب ہوں، یہ نیت آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔
تو انسان کا بھی اپنی ماں سے رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی اسٹیبلش ہو
گیا کسی سے بھی، یعنی کہ جو چیز ہے، یعنی کہ ماں اور باپ کیا ہیں، والدین کیا ہیں، مثال کے طور پر یہ وہ وسائل ہیں کہ جو آپ کی ظاہری زندگی کو کریٹ کرنے کا سبب بنایا خدا نے، یعنی قرآن اور معصوم اور نبی وہ وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری روحانی زندگی ایوالو اور ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں جس جگہ سے بھی آپ نزدیک ہوں، یہ بات جو ہے نا یہ ہائی لائٹڈ رہنی چاہیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اگر قرآن سے قریب ہو رہے ہیں تو قرآن سے قریب، اور اس میں کیا ہے جس کو علماء نے، آغا خمینی نے کئی دفعہ اس جملے کو دہرایا، العلم هو الحجاب الاکبر، کہ سب سے بڑا حجاب کون سا ہے انسان کے لیے، سب سے بڑا پردہ کون سا ہے، علم ہے، سب سے بڑا، سب سے بزرگ ترین پردہ علم ہے، اور علم بزرگ ترین پردہ کیوں ہے، کہ جیسے ہی انسان علم کو علم کے لیے اور اس سے بدتر اپنی عزت بنانے کے لیے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، نہ کہ علم کو وسیلہ جانتا ہے حق تک پہنچنے کا. یہ علم اس کو کہیں نہیں لے جاتا، یہ علم اس کے لیے سب سے بڑا پردہ بن جاتا ہے. العلم هو الحجاب الاکبر، سب سے بزرگ حجاب کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ ہر قسم کے علماء پر یہ جو ہے نا یہ اصول صادق آتا ہے، چاہے دنیاوی ظاہری علوم کے ماہرین ہوں یا ظاہری دینی علوم کے ماہرین ہوں. ٹھیک ہے، یعنی علم دین اس طریقے سے حاصل کر لینا کہ آپ بہت ساری چیزیں جان جائیں، بہت ساری اصطلاحات سیکھ جائیں، بہت ساری کتابیں پڑھ جائیں، وہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ اس میں، اس حجاب میں. اور خمینی کی اگر آپ پڑھیں کتاب حکومت اسلامی وغیرہ، جس میں انہوں نے علماء سے ہی بنیادی طور سے خطاب کیا ہے، اس میں کئی دفعہ یہ لفظ دہرایا ہے، العلم هو الحجاب الاکبر. اور ایک جگہ اور بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، کہ جب خدا نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جو خلق کرتا ہے، جس نے خلق کیا، تو وہاں پر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس میں رب کے ساتھ نہ پڑھی جائے وہ یا شرک ہے یا باطل ہے، حتیٰ کہ علم دین بھی. یعنی بہت سارے لوگ اب علم دین بھی اس میں رب کے بغیر پڑھتے ہیں، اس سے نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، اپنے لیے بھی حجابات کریٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی پردوں میں گھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی بیسیکلی میں نے صرف اس لیے اس جملے کو دہرایا کہ تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم بھی اسی چکر میں نہ پڑ جائیں کہ ہم نالج کے پیچھے ہیں اور ہم اس کے پیچھے ہیں اور اس کے پیچھے ہیں اور اصل مقصد ہی بھول جائیں، کہ ہم جس چیز کے لیے کے بھی پیچھے ہیں وہ صرف اس لیے پیچھے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کی جانب حرکت کرنے کے قابل ہو سکیں اور اس رستے میں ایوالو ہونے کے لیے بہتر کنڈیشن اور سچویشن میں آ سکیں، اور اس حوالے سے ہم ایسی کوئی نہ کسی کو نہ گارنٹی اپنے لیے یا دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں وہ 100% سچ سمجھ کے، یعنی صحیح سمجھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیں خدا فہم حق عنایت کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا ہمارے دلوں میں وہ روشنی پیدا کرے کہ جس میں ہمیں اپنا رستہ بہتر طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے. صحیح، جو روشنی ہے جو آپ کی راہ کو روشن کرتی ہے، یہ انسان کے دل سے طلوع ہوتی ہے، کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ نور ہمارے دلوں میں کسی نہ کسی حد تک اجاگر ہو جائے، کہ جس کو کہا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اس نور کی کوئی تجلی، کوئی کرن ہمارے قلب میں بھی آ جائے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دو باتیں جو رسول پاک کی دو بنیادی صفات ہیں نا، کہ جب آپ مکے میں تھے اور اعلان نبوت سے قبل، تو آپ کی دو کوالٹیز تھیں، صادق اور امین. یہ بیس ہے، ٹھیک ہے. یہ دو کوالٹیز جو ہیں نا، یہ انسان کی تمام نیکیوں کی، تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے. کہ انسان کے اندر اگر صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو، خدا نہ خواستہ جھوٹ زندگی میں موجود ہو، کذب ہو، اور انسان امین نہ ہو، امانت دار نہ ہو. اس کی ایک، اس میں شیخ جہاد کی ایک تقریر کافی 3-4 سال پہلے ایک سنی تھی، انہوں نے بڑا اچھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، امین کو، مجھے بہت اچھا لگا تھا اس میں، کہ امین یعنی ٹرسٹ وردی. یہ مجھے بہت اچھا اس کا کمپیریزن لگا تھا، یعنی صادق اور امین. امین کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں، جس پر لوگ اعتماد کر سکیں، خائن انسان نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب بنیادی چیزیں ہم نے کہا کہ ذرا اس کو ایک دفعہ ہم پھر اوریجنل سبق کو تھوڑا سا دہرا لیں. بات ہماری ہو رہی تھی طہارت کے حوالے سے, اور طہارت کی بنیاد کیا تھی کہ جب بھی انسان نماز کے لیے, اور نماز کے لیے کا مطلب کیا ہے, نماز کے لیے کا مطلب خدا سے ملاقات, نماز یعنی خدا سے ملاقات, خدا کی بارگاہ میں حاضری, خدا سے گفتگو, یا خدا سے راز و نیاز اگر انسان اس قابل ہو, تو اس صورت میں یعنی اس حالت میں آنے کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے باطہارت ہو, باطنی اعتبار سے بھی, ٹھیک ہے. اور اسی پر یہاں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, یعنی اس آداب الصلاۃ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ باطنی طہارت حقیقتاً یعنی زیادہ چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے بنسبت ظاہری طہارت کے. تو اس میں ہم نے کیا باتیں سمجھی, ہم نے یہ بات سمجھی کہ انسان اگر اپنے اندر حب دنیا رکھتا ہے یا حب نفس رکھتا ہے, یہ دو بنیادی نجاستیں, ٹھیک ہے. یعنی دل کی اور قلب کی جو دو بنیادی نجاستیں ہیں وہ کیا, اپنی ذات کی محبت اور اپنے اور دنیا کی محبت, اپنے ارد گرد دنیا کی محبت. اچھا, یہ پھر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو میرا خیال ہے ریکرنگ ہے, اور اس کو بہت دفعہ بیان کرنے کے باوجود بھی اس میں کنفیوژنس رہ جاتے ہیں. یعنی میں ابھی بھی آپ سے پوچھوں نا کہ حب نفس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں, تو ابھی بھی اس کی تعریف میں کافی سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. حب نفس یعنی کیا, جب ہم خود پسندی کو کی تردید کرتے ہیں, جب ہم خود پسندی کو کنڈیم کرتے ہیں, جب ہم خود پسندی کو اور اپنے نفس کو سب سے بڑا بت قرار دیتے ہیں جس کی انسان پرستش کرتا ہے, یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ نے کچھ پانچ چیزیں بتائی تھی, وہی تو نہیں
ہے, وہ تو دنیا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو, وہ تو حیات دنیا ہے, لعب و لہو, لیکن اس کو بھی بار بار دہراتے رہا کریں اپنے ذہن میں, کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں کنورج کس پوائنٹ پہ کرتی ہیں کہ جس چیز کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ دنیا یہ فزیکل ورلڈ نہیں ہے, بلکہ فزیکل ورلڈ کے اندر پیدا ہونے والے کچھ نگیٹو اسپیکٹس ہیں. یعنی کیا مطلب کہ سونا اور چاندی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن سونے اور چاندی اور جواہرات کو عزت کا معیار بنا لینا, یہ سوچ یہ بری ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل دنیا میں طاقت حاصل کرنا یا طاقتور ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس طاقت کو فضیلت کا معیار بنا لینا اور قرار دینا اور اس کی بنیاد پر انسانوں کو اوپر نیچے کرنا, یہ بری بات ہے. تو بیسیکلی دنیا فزیکل ورلڈ نہیں ہے, بلکہ دنیا اس سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی غلط سوچ اور خیالات کو کہتے ہیں, جس کو قرآن نے سمرائز کر دیا پانچ چیزوں میں, لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر. لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل سوال ہے وہ یہ کہ حب نفس کی تردید یعنی کیا مطلب, اپنی جان کھپا دیں, اپنے آپ کو یعنی کھانا پینا چھوڑ دیں, یا ہر قسم کی لذت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, کیا کریں؟ حب ذات کی نفی یعنی کیا, خود پسندی کی نفی کیا مطلب,
زہد اختیار
یعنی
تو بھئی آپ کو کچھ مل جائے تو اس پہ کوئی,
جی یہ ایک ایسپیکٹ ہے, درست درست ہے, یہ ایک ایسپیکٹ اس کا ضرور ہے, جی
چلا جائے تو اس پہ کوئی زیادہ کم نہیں,
اپنے کو سمجھنا اللہ کی بنی کو چھوڑ کے تھوڑا سا,
یعنی بیسیکلی جو خود پسندی کی تردید ہے یا خود پسندی کی جو برائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں جب بھی کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کے دماغ میں شیطان یہ ہوا بھرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے، اس کا سبب تم ہو، یہ جو گھر بنا ہے یہ تمہاری محنت سے بنا ہے، تم اتنے لائق آدمی ہو، تم اتنے ہنرمند ہو، تم اتنے بہتر ہو۔ اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ جس کے اوپر ہر چیز کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہی جو میں پہلے بات ہے نا، وہ اسی لیے میں نے اس کو دہرانے کی کوشش کی تھی شروع میں کہ یہ اہم ترین نقطہ ہے زندگی کا، اہم ترین نقطہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس بات کی نفی کر دوں کہ مثال کے طور پر ہوا نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، کہ یہ نظر نہیں آ رہی ہے یا میں اس کو فیل نہیں کر پا رہا ہوں، تو ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اگر دو منٹ کے لیے ہوا میری زندگی میں سے نکل جائے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میرے جسم ہے اور جسم کی طاقت ہے اور جسم کی لذت ہے اور جسم کے تمام جو پہلو ہیں کہ جن سے میں فائدے اٹھا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہوا کی موجودگی کے بغیر بچے گا جسم کہیں سے بھی؟ یعنی کہ جس کو میں ہر وقت اور ہر لمحے جس اینٹیٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں۔ کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہوا کی وجہ سے زندہ ہیں، یا اگر یہ سانس لینے کا نظام ختم ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کتنی دفعہ دن میں سوچتے ہیں؟ یہی سلوک ہم خدا کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں۔ تو خود پسندی کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو خدا نے ہمیں شخصیت عطا کی، الحمدللہ۔ یعنی خدا نے مجھے علم اور آگہی عطا کی ہے، اس وجہ سے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کو جا کے کہہ دیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو عالم ہی نہیں ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کوئی مطلب نہیں اس بات کا۔ لیکن وہ کیا سمجھے گا کہ اگر خدا کی عنایت، اگر خدا کی مدد، اگر خدا کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں ان میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا کہ جو آج میرے پاس ہے۔ یعنی کہ نہ صرف یہ نعمت خدا ہے بلکہ اس نعمت تک پہنچنے کے تمام اسباب اور وسائل بھی اسی کے ہیں۔ یہ تقریباً مطلب ہے خود پسندی کی نفی کا، کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر دولت ہے اور ایک انسان دولت مند انسان ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کچھ نہیں ہو، بلکہ اس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جو بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، وہ ایک حقیقت حق کی وجہ سے موجود ہو۔ تم اپنے اور اس کی ریلیشن شپ کو فراموش نہیں کرو، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھنا شروع کر دینا کہ تم ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والے تھے یا تمہاری وجہ سے یہ سسٹینیبلٹی ہے۔ تو جس دن بھی یہ چیز آئی نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ہوا بند ہو جائے گی۔ یعنی تم یہ جو بات کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ گویا میں اس سورس آف بریدنگ کو کٹ کر دوں، میں جس زمین پر کھڑا ہوں وہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل جائے اور صرف خلا رہ جائے، ٹھیک ہے؟ خود پسندی کی نفی کا مین کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بت انسان کا نفس ہے کہ جس کی وہ پوجا کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بت کیا ہے؟ یہ بت اس طریقے سے ہیں کہ ہم جو کچھ خدا کا ہے، جو کچھ خدا کی طرف سے ملا ہے، جو کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے، اس سے رشتہ بندگی جوڑنے کے بجائے، میں یہ سمجھنا شروع کر دوں یہ میری وجہ سے، اس کی بنیاد میں ہوں، یہ میری وجہ سے قائم ہے، یہ میری محنت سے ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کو خدا نے دکھایا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ فرعون کی مثال لیں، قرآن کریم میں دیکھیں کہ فرعون کے کیا کیا جملے نقل ہوئے، یعنی وہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور یعنی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تم مجھ سے بہتر بھی جو ہے تمہارا کوئی الہ ہے. یہ سب جملے قرآن کریم میں نقل ہیں کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, اور مجھ سے بہتر نہ الہ ہے نہ رب ہے, اور میں نے تم کو بہترین زندگی دی ہے. یہ آ گئے ہیں دونوں, یہ دو بھائی جو تمہیں تمہاری بہترین زندگی سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ سب جملے, اور یہ کس بیسس پہ جملے تھے؟ یہ بھی قرآن کریم میں جملہ ہے کہ یہ دونوں آئے ہیں کہ جن کی قوم ہماری بندگی کرتی ہے, یعنی ہمارے ہاتھ میں مٹھی میں اس طریقے سے بند ہے کہ گویا کہ ہمارے عبد ہیں. اگر آپ بندہ نہیں لیتے تو غلام مراد لے لیں اس سے. لیکن کچھ کوئی حیثیت نہیں تھی فزیکلی میٹیریلی, کوئی حیثیت نہیں تھی بنی اسرائیل کی, اور وہ یہ سب باتیں کرتے تھے کہ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی آیتیں. کس طریقے سے خدا نے چھین لیا ان کے ہاتھ سے کہ سورۃ الاعراف کے اندر وہ جملے بھی موجود ہیں کہ اس قوم کو اورثنا القوم الذین, کہ جس اس قوم کو کہ جسے مستضعف کر دیا گیا تھا زمین میں, اس کا وارث ہم نے ان کے سارے جتنے بھی ان کے محل تھے اور دولت اور باغ اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا سب کا وارث ہم نے ان کو اس مستضعف قوم کو بنا دیا. تو یعنی کہ اور ہم میں سے کسی کے پاس تو تصور نہیں ہے اس اقتدار کا اور اس دولت کا جو فرعون اور اس کے حامیوں کو حاصل تھی. مطلب ہو سکتا ہے کہ آج کی موسٹ پاورفل اسٹیٹ بھی ایسی نہ ہو جو ان کے پاس اتھارٹیز اور تھی. تو یہ مطلب ہے خود پسندی کا, کہ خود پسندی ایسی تباہی لاتی ہے. پھر یعنی خود پسندی کا مطلب ہے کہ اپنی سانس کے نظام کو ختم کر دینا, خود پسندی کا مطلب ہے کہ اپنے نیچے سے زمین کو نکال دینا.
خود پسندی جو ہے وہ مومن کو بھی ہو سکتی ہے.
جی جی,
مطلب کہ شیطان کا وسوسہ
ہے. جی
ضروری نہیں ہے کہ جیسے فرعون جیسا ہی کوئی ہو.
ہاں تو فرعون وغیرہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ شروع سے ہی ایسے ہوں. جیسے قرآن کریم نے قارون کی مثال دی ہے, قارون خود پسندی کے حوالے سے بالکل ماڈل ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے. سورہ قصص کے آخر میں ذکر ہے, آپ پڑھیے گا, کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے. اور کچھ روایتوں میں ایسا ہے کہ قارون بہت مومن شخص تھا, حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے تھا, اور اس نے ان سے بہت ضد کر کے کیمیاگری کا ہنر سیکھا تھا. کیمیاگری یعنی سونا بنانے والا, اور اس نے پھر بے تحاشا دولت اس سے پیدا کی اور اس جگہ تک پہنچ دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ پھر آخر میں اس کو زمین نے نکل لیا تھا, مطلب زمین میں دھستا چلا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے. تو بیسیکلی یعنی کیا مطلب ہے خود پسندی؟ اور وہ بات بالکل صحیح ہے کہ خود, میں نے یہ بات کہی تھی کہ ریاکاری سے کہانی شروع ہوتی ہے, پھر خود پسندی, پھر تکبر, پھر حسد. تو یہ چیزیں مومن کو لاحق ہو سکتی ہیں بیماریاں, اسی لیے اتنا زیادہ اس کا ذکر ہے. ہم سے جو بات کہی جا رہی ہے اسی لیے کہ مومن اس وسوسے میں, اور کیسے ہوگا, یعنی آپ اس کو بھی غور کر لیں کہ مومن کو وسوسہ شیطان ڈالے گا اس کے ایمان کے ذریعے سے. ہاں دیکھو تمہارا ایمان اور تمہارا یقین کس کمال پر ہے.
مومن جو ہے اس سے ممکن ہے کہ کبھی شرک ہو جائے, کیونکہ ہر طرح کی ریا جو ہے شرک.
جی,
مگر وہ منافق نہیں ہو سکتا.
منافق کا مطلب یہ ہے کہ منافق کہتے اس کو ہیں کہ جو دل سے بے ایمان ہو, اپنے ظاہر سے ایماندار ہو. تو مومن دل سے بے ایمان نہیں ہوتا, یعنی مومن کے اعضاء و جوارح سے مومن کے ظاہری طور سے غلطی کر سکتا ہے, لیکن اس کا دل وہ نہیں ہے, مشرق اور کافر نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ایمان میں مضبوطی اور کمال نہیں ہے تو شیطان نفوذ کر سکتا ہے اس کے صدر میں اور قلب میں, یعنی سینے اور دل میں, اور اس قسم کے وسوسے, اور سب سے خطرناک وسوسہ جو شیطان پیدا کرتا ہے کسی بھی انسان اور مومن کے دل میں، وہ کیا ہے؟ یہی اپنی بڑائی کا احساس، اپنی میں کا. آپ انبیاء علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں نا، یعنی کہ اس قدر عظیم و شان مرتبے اور منزلت پر فائز ہونے کے باوجود خدا کی بارگاہ میں عاجزی کا معیار دیکھیں. قرآن کریم میں آپ آیتیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کئی جگہ پر واقع ہے کہ اس قدر عجز ہے خدا کی بارگاہ میں. یعنی اور وہی جو امام علی علیہ السلام کے بھی یہ جملے بار بار ہیں کہ تم اس چیز کو ریئلائز کرو کہ تمہاری اور خدا کی ریلیشن شپ کیا ہے. آلموسٹ نتھنگ اور ایوری تھنگ والی ریلیشن شپ ہے. یعنی اگر ہم اس کو بیان کریں، نتھنگ اور ایوری تھنگ والی ریلیشن شپ ہے. تم کس برتے پر اکڑتے پھرتے ہو؟ تم جو بھی ہو وہ خدا کی وجہ سے ہو، اور رب اس قدر مہربان ہے کہ اس نے تم پر لطف و کرم کیا، وہ تم سے کوئی چیز چھین نہیں رہا ہے. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے خدا کہ تم جو ہے میں نے جو تم کو دیا ہے یہ واپس کرو، یہ میں لے رہا ہوں، چھوڑ دو. خدا نے کہا ہے کہ کھانا کھانا چھوڑ دو، لذت حاصل کرنا چھوڑ دو، اچھی زندگی گزارنا، کوئی بھی چیز کہی ہے؟ سب کچھ اسی کی عطا کردہ ہے، سب کچھ اسی کا انعام ہے، سب اسی کا تحفہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اس فکر پہ آ جائیں خدا نخواستہ، اور یہ چیز ہمارے دل میں جڑ پکڑ لے کہ میری وجہ سے ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ لائف لائن کٹ جاتی ہے. یعنی جس سورس سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے میں خود ہی اس کو ہی کاٹ دوں، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اس کو بہت ہی ایک، میں بہت نچلے درجے پہ آ کے آپ کو ایک بات سمجھاؤں اس مثال کو، کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ باپ سے یہ کہے آپ کون ہیں، میں تو نہیں جانتا آپ کو، وہ کس کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے؟ باپ کے لیے، اپنے لیے؟ بتائیں. یعنی کہ جس سورس سے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، جس چیز اپنی پوری زندگی کے لیے جس سورس پہ تم ڈیپینڈنٹ ہو اے ٹو زیڈ، اس کو تم کہو میں تو کچھ، آپ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں، کس کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی؟ یعنی وہ باپ بھی ایک وقت تک سمجھائے گا، وہ کرے گا، جیسے وہی یعنی قرآن کی زبان میں کہ توبہ ہے، استغفار ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن وہ اگر اڑا رہے نہیں میں تو آپ کو کچھ مانتا ہی نہیں، کیا ہوگا آخر میں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو اس طریقے سے اپنے قلب میں یقین پیدا کر لے کہ میری وجہ سے، وہ اپنی لائف لائن کٹ کر رہا ہے. یعنی آپ جتنا زیادہ بھی انشاءاللہ معرفت حاصل کریں گے نا، آپ ایک نقطے پر بہت اچھے طریقے سے پہنچیں گے کہ جتنی بھی چیزیں ہم کو منع کی گئی ہیں وہ ہماری وجہ سے منع کی گئی ہیں، نہ کہ خدا کی وجہ سے. جس دن ہم نے یہ بات سمجھنا شروع کر دی نا کہ گناہ اور معصیت، یعنی ان چیزوں سے روکنا جو میرے لیے نقصان دہ ہیں، نہ کہ ان سے خدا کو کوئی مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، اس دن سے انسان جو ہے نا گناہ اور معصیت خود بخود چھوڑ دے گا. آپ غور کریں، میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا پرابلم ہے، اگر میں خدا نہ خواستہ جھوٹ بول دوں گا، میں غیبت کر دوں گا، میں دھوکہ دے دوں گا، یہ خدا کو پرابلم ہو جائے گی کچھ، اس لیے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو میں یہ عذاب دوں گا، یہ کرو گے تو یہ عذاب دوں گا، تو یہ خدا کی پرابلم. جس دن میں نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ ان میں سے کوئی پرابلم بھی خدا کی پرابلم نہیں ہے، جس چیز کو کرنے کہا ہے وہ بھی میرا مسئلہ ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی میرا مسئلہ ہے، نماز میری ملکیت ہے خدا کی نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ نماز آپ کی پراپرٹی ہے، تو جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں راضی ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں کوئی لا کے کوڑے کا ڈھیر ڈال دے، آپ اس بات کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سے خدا نخواستہ بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہو، جب آپ اس چیز پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے اس قلب کو بھی آپ اپنا گھر سمجھیں گے، جب آپ نماز کو اپنی ملکیت اور پراپرٹی سمجھیں گے تو آپ اس کو بھی سجانے اور بنانے کی فکر میں لگیں گے. جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں خوشبوئیں لا کے رکھتے ہیں, اپنے گھر کے در و دیوار سجاتے ہیں, اس کو خراب حالت میں نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ آپ اسے اپنی پراپرٹی جانتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی اور شخص ہے جس کے گھر کو آپ خراب حالت میں دیکھیں, آپ اظہار افسوس ضرور کرتے ہیں لیکن جا کے اس کو سجانے نہیں لگ جاتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں میری پراپرٹی نہیں ہے, اپنی پراپرٹی وہ خود سمجھے. ٹھیک ہے؟ تو جس دن ہم نے یہ بات سمجھنا شروع کر دی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ کرو یہ بھی میرا ہے, اور جس سے منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو وہ بھی میری پرابلم ہے, تب اصل میں زندگی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن ہر چیز, نماز خدا کا مسئلہ ہے, یہ پتہ نہیں کیوں ہم سے پڑھوائے جا رہے ہیں, کیوں ہمارے پیچھے لگا دیا ایک چیز, تو وہ ٹھیک ہے, پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. گناہ بھی ہم جب تک یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے خدا کو کوئی مسائل ہو رہے ہیں, تب بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. رائٹ؟ تو یعنی یہ بیسک تھیم ہے کہ جب ہم خود پسندی کے سب سے بڑے بت ہونے کی بات کرتے ہیں, حب دنیا کے سب سے بڑے مصیبت ہونے کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ طہارت یعنی ان سے طہارت حاصل کرو, ان سے پاک کرو اپنے آپ کو, تو یعنی کہ تمام کی تمام چیزیں ریفلیکٹ ہو کے میری ذات کی طرف آئیں گی, ہم سب کریں گے معاشرے کی طرف آئیں گی, اور اس میں ایک نیکی اور حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, اب اس میں آگے چلتے ہوئے اب جو گفتگو ہے, بہرحال تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ضرور ہے. ایک پاسنگ ریفرنس میں پھر آپ کو دے دوں کہ یعنی کہ یہ ریفرنس دینا کس وجہ سے ضروری ہے, کہ آغا خمینی نے آداب الصلاۃ میں کافی تفصیل سے طہارت کے باب میں ذکر کیا ہے کہ یہ جتنی بھی پرابلم ہے جس سے انسان کو پاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, چاہے نماز کے ذریعے سے, چاہے روزے کے ذریعے سے, چاہے وضو اور غسل کے ذریعے سے, یعنی وضو اور غسل جو ہے سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے بگننگ ہے, پریپریشن ہے طہارت کی, اور نماز اور روزہ جو ہے وہ ایکچوئل پریکٹس ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے آپ کو ریفریشر کورس ہوتا ہے نا, متوجہ کرایا جاتا ہے کہ جب آپ ایک انٹر ہو رہے ہیں ایک کلیننگ ایکسرسائز کے حوالے سے, تو پہلے کلیننگ سے پہلے آپ کو پورا وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے, تو وہ وضو کی حالت میں آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ویئر یو آر گوئنگ, یعنی تم کہاں جا رہے ہو. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نماز پڑھنے کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ تمہارا قلب نجاسات باطنی سے پاک ہو سکے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ پریفیس ہے, ریفریشر ہے کہ اپنے اعضاء و جوارے کو پاک رکھو, اس طریقے سے اپنے ہاتھ منہ دھو, سر کا مسا کرو, اینڈ سو آن. تو اس میں ایک بات انہوں نے بار بار دہرائی ہے, اور اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اس پوائنٹ کو بہت ایمفیسائز کیا ہے, کہ یہ سب کا سب حضرت آدم کے اس درخت کو اور شجر کو چکھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں ذرا سمپل ورڈز میں, وہ والے الفاظ سخت ہیں جو انہوں نے بیان کیے, کہ یہ ایک اور معرفت کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ ہے. کیا چیز؟ کہ یہ جو بھی جسم جنریٹ ہوا ہے نا اس دنیا میں, اس دنیا میں زندگی, اس دنیا کی زندگی میں آنے کی وجہ سے, یہ بذات خود گناہوں کی بیس ہے اور جڑ ہے. یعنی ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ یہ جسم جو اس چیز سے جنریٹ ہوا ہے, جو نطفے سے بنا ہے, کہ جو آپ نطفے کے حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں, کہ وہ چیز بذات خود نجس عین ہے. نجس عین ہے, نجس عین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جو کسی بھی طریقے سے پاک نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں کوئی بھی رستہ ہے کہ جس سے وہ چیز پاک ہو جائے؟ کوئی رستہ نہیں ہے. یعنی کیا ہے کہ جیسے استحالہ فقہ میں ہے نا, کہ اگر کوئی کتا ہے جو نجس ہے, اگر نمک کی کان میں گر گیا اور ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اسی کا حصہ بن گیا تو پاک ہے. یہ نجس عینی یعنی کسی طریقے سے پاک. انسان کے جسم کہاں سے, انسان نہیں جسم, سمجھ رہے ہیں؟ وجود انسانی کی بنیاد نطفہ نہیں ہے, وجود انسانی کی بنیاد نفخت و فیہ میں روحی ہے, کہ جو پیکر آدم میں جس روح خدا کو پھونکا گیا تھا وہ وجود انسان کی بنیاد ہے, وہ انسان کے وجود کی. لیکن خلقنا الانسان من نطفۃ, خلقت انسان جسم انسان کی خلقت کی بنیاد نطفہ ہے جو بذات ہی نجس ہے. خدا نے یہ ریمائنڈر کس لیے رکھا ہے, یہ میسج کیا ہے کہ یہ جسم جو ہے نا یہ بذات خود نجاسات اور گناہوں کی بنیاد ہے. کسی بھی لمحے میں زندگی کے اگر تمہارا فوکس اس پہ چلا جائے گا تو تم کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, تم نجاسات سے باہر نہیں آ سکتے, تم طیب و طاہر نہیں ہو سکتے. اصل نجاست کی جڑ یہ ہے. اور اسی لیے ایک اور بھی جملہ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں, رفع وجود ذنب وجود, یعنی کہ یہ وجود جسمانی خود سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ خود یعنی باقی گناہ تو جو اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ سب سیٹس ہیں. جو پاور سیٹ ہے نا وہ خود یہ جسم مادی ہے. تو اس کی افادیت صرف کیا ہے, اس کی افادیت یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں, اس کو یوز کریں اپنے وجود کو طیب و طاہر اور پاک کرنے کے لیے. اس کی افادیت اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ چیز خدا نے اس لیے ہمیں نہیں دیے کہ میں اس کی خدمت میں لگ جاؤں, یہ چیز خدا نے مجھے اس لیے نہیں دیے کہ میں اس کو بڑا بنا کے اپنے سر پہ بٹھا لوں, یہ مجھے صرف اس لیے دیا ہے یہ ٹول باکس کہ میں اس کو استعمال کر کے اپنے وجود کو باطہارت کروں اور یہاں سے خیریت کے ساتھ نکل جاؤں اصل رہنے کی جگہ پر جو رہنے کی جگہ ہے. ورنہ اس جسم کو خدا نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ اس کی آپ اگر دیکھیں تو بہت حکمت ہے اس جسم کے اندر, بہت زیادہ حکمت ہے کہ یہ جب شروع میں گرو کرتا ہے تو ایک ضعیفی سے کمزوری کی حالت سے اسٹرینتھ کی حالت میں آتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور جب یہ اسٹرینتھ کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے تو خدا شروع کے 15 سال تک انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا, جس کو شرعی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے ایک پیریڈ کے لیے, شروع کے ایک پیریڈ کے لیے. یعنی انسان آمادہ ہو بیسیکلی, جسے کہتے ہیں نا آپ اسٹارٹنگ لائن پہ پہنچیں, اور اس کے بعد دین یو جسٹ بگن. کیا بگن, کیا شروع کر دیں کہ آپ نے جیسے ہی ریئلائز کیا خدا نے آپ کو طاقت دی, اس طاقت کو استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو باطہارت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خدائی بنانے کے لیے. وہ طاقت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کا مال اکٹھا کرو. جو طاقت خدا نے ہم کو دی ہے جوانی کی اور نوجوانی کی طاقت, وہ کس لیے دی ہے؟ کہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وجود کو اپنے نفس کو ویسا بناؤں کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے. طاقت دینے کے اندر دیکھیں ایک اور بھی بہت بڑی حکمت ہے, وہ کیا کہ جوانی میں ہی انسان شہوتوں سے بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے, جس شہوات جسمانی سے بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اور شہوات جسمانی کے بنیادی طور پر دو مین پرپز ہیں, یعنی خدا نے ہم کو کیوں دیے. پہلا اس کا پرپز یہ ہے کہ جب تم محنت کرتے کرتے تھک جاؤ, میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا, جب تم حق کی راہ میں محنت کرتے کرتے تھک جاؤ تو اس ذریعے سے سکون حاصل کر لیا کرو. یعنی فقط لذت نہیں ہے, جب تم حق کے رستے میں اپنی اصل ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے تھک جاؤ, خستہ ہو جاؤ, تو اس رستے سے سکون حاصل کر لیا کرو. اور دوسرا انسانی نسل کی بقا اور دوام. تو جوانی میں شہوات کا نظام موجود ہے زندگی کے ساتھ اور حکم خدا کے ساتھ موجود ہے، تو اس شہوتوں کے اندر پھنسنے کے حوالے سے خدا نے طاقت دی ہے کہ اگر یہ شہوتیں تم پر غالب آنا چاہیں تو تمہارے پاس طاقت ہے، تم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہو. بڑھاپے میں شہوات کا نظام نہیں ہے، ضعیفی میں. تو جب انسان کی باڈی ڈکلائن ہونا شروع کرتی ہے تو یہ خود ایک نیا میسج دے رہی ہوتی ہے مجھے اور آپ کو. کیا میسج دے رہی ہوتی ہے؟ کہ اب تمہارا ایگزٹ ٹائم اور میرا ری سائیکلنگ ٹائم آ رہا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں جسم مرنا، جسم مرتا تھوڑی ہے، یعنی مرنے کا مطلب کہیں غائب تھوڑی ہو جاتا ہے، کہیں چلا تھوڑی جاتا ہے جسم. یہ جسم ری سائیکل ہوتا ہے اس زمین میں جس سے اٹھا تھا، سمپلی ری سائیکل ہوتا ہے. یعنی آج میرے پاس جو جسم ہے، پتہ نہیں آج سے 50 لاکھ سال پہلے یا 10 لاکھ سال پہلے کہاں ہوں، کسی درخت کے پاس ہو یہ جسم، یہی پارٹیکلز، یہی ایٹمز، یہی سسٹم کس کے پاس ہو مجھے نہیں پتا، کس مخلوق کے پاس ہو. آج میرے پاس ہے، آج سے 10,000 سال بعد یہی چیز کسی اور مخلوق کے پاس ہوگی. سمپلی ری سائیکلنگ ہے یہ، جس کو ہم مرنا یا وہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ختم ہو جانا نہیں ہے. میسج یہ مل رہا ہے کہ اب میرے لیے جو خدا نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اس کو ری سائیکل لوں اور پھر کسی اور کے کام میں آؤں، آئی ایم گوئنگ ٹورڈز دیٹ پاتھ. تم اپنے ایگزٹ کی فکر کر لو، اب تمہارا اس ڈومین میں کام ختم ہو رہا ہے، یہاں سے اب تمہیں اپنے گھر جانا ہے، اب تم اپنے یہاں سے نکلنے کی فکر کر لو. اگر اس وقت بھی کوئی اتنا احمق ہو کہ اس گرتے ہوئے جسم کے ساتھ دل لگا کے بیٹھا رہے تو وہ پھر اسی میں ہی دفن ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے امام علی علیہ السلام کا خطبہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، تقریباً 220 یا 221 ہے، الحاکم التکاثر پہ. اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ یہ کفار کیا ہیں، جیسے قبروں میں پتھروں کی مانند پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں میں حرکت کی نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں، انہوں نے زندگی کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا کہ یہ جتنا بھی نظام ہے، یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے نہیں بنا ہے کہ آپ اس سے دل لگا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کمپلیکشن آف لائف ہے. تو اس چیز کو بار بار بیان کیا ہے انہوں نے، اور کافی زور دے کے بیان کیا ہے کہ وہ شجرہ جس کو کھا کر آدم اور آدمیت اس مٹیریل ڈومین میں آئی ہے، دیٹ از بیسیکلی اے سن. سن کس سینس میں؟ اس سینس میں ہے کہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کر کے یہاں سے نکلنا ہے. یعنی وی مسٹ بی اسمارٹ انف کہ اس کا جو استعمال ہے وہ آپ بہترین طریقے سے کریں، لیکن اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں ہونے دیں. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ کہ اگر میں نے، یعنی کہ جو میرا یہ ٹول باکس ہے، اگر میرا دل اس کی محبت سے پولیوٹ ہو گیا تو پھنس گیا میں. یعنی پھر جب یہ گرے گا تو وہ گرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی پھنسا پاؤں گا اس میں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اب جس طریقے سے فیزز آف لائف ہیں کہ جب میرے پاس پوری طاقت ہے، اس وقت مجھے پورا زور لگانا ہے، اس وقت پورا زور لگانا ہے حق کو سمجھنے کی خاطر اور اپنے نفس کو حق کی بنیاد پہ کھڑا کر. یعنی یہ سب چیزیں مجھے نکال کے باہر کر دینا چاہیے. اس وقت ہیں، اس وقت آپ کر پائیں گے. ریاکاری، خود پسندی، حسد، تکبر، سب سے پاک کیجیے اپنے دل کو. بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پھر وہ طاقت نہیں ہے، پھر وہ قوت نہیں ہے، پھر وہ استقامت نہیں ہے. آپ نے چیز گین کی، اس کے بعد آپ اس کو ڈیولپ کریں، یعنی کہ بعد والی ایج میں ڈیولپ کریں، اور انشاءاللہ یعنی کہ خدا تمام مومنین کو وہ چیز دے کہ مومن اپنی زندگی میں ملکوت کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، اپنی ڈیسٹینیشن کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، جسم کو خدا حافظ کہے، تھینک یو کہے، اپنے گھر چلا جائے. یعنی یہ لائف اس طریقے سے بنی ہے. تو یعنی اس میں، اور اگر ہم اس چیز کو، یہ دوسرا جو اہم ترین میسج ہے اس طہارت کے حوالے سے، کہ یعنی یہ نطفے سے، کیونکہ یہ نطفہ اسی شجر سے ریلیٹڈ ہے جو حضرت آدم نے چکھا تھا، یہ بذات خود نجس ہے اور اس کے ذریعے سے جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ پاک نہیں ہے، اس سے اپنے دل کو آلودہ نہیں ہونے دینا ہے. اور جتنی عرصے بھی ہمیں اس یہاں پر موجود رہنا ہے، اس کے اور اس کے تمام اثرات سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ عینی مثال کے طور پر اس کو میں تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دوں. جسم کہتا ہے اور شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں، یعنی اگر فرعونت انا ربکم الاعلا، میں لائق اہمیت ہوں. اس کے مقابلے میں خدا نے نماز سکھائی کہ سبحان ربی الاعلا وبحمدہ، جو تمہارے دل میں اس جسم کی وجہ سے اور جسمانی طاقت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ انا ربکم الاعلا، اس انا ربکم الاعلا کی تطہیر کرو، پاک کرو سبحان ربی الاعلا کے ذریعے سے. تمہارے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اس جسم کی وجہ سے کہ ساری لذتوں کو سمیٹ لوں، سارے مزے اپنے لیے جمع کر لوں. خدا نے تم کو روزے کی تعلیم دی، صوم سکھایا تاکہ تم نعمت تقویٰ کو حاصل کر سکو اور یہ سمجھ سکو کہ میرے لیے بہترین یہ ہے کہ اپنی ضرورت بھر استعمال کروں، باقی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں اور شیئر کروں، اینڈ سو آن. تو بیسیکلی جتنی عبادتیں، چاہے آپ صلات کو لیں، یعنی کہ اس پر بھی ایک پورا موضوع بنتا ہے، صلات از ایکویلنٹ ٹو بندگی، سوم کا نتیجہ تقوی، جتنی بھی انفاقی یعنی خرچ کرنے والی عبادات ہیں ان کا نتیجہ زہد، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بندگی، تقوی اور زہد، یہ تین جو موسٹ اسینشل کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہیں، یہ عبادات کے نظام کی وجہ سے ہم میں پیدا ہونا چاہیے کہ یعنی، اور مجھے اپنی جوانی میں اس جگہ تک پہنچ جانا چاہیے میری بندگی کو اور تقوی کو اور زہد کو، کہ اگر شیطان میرے اندر یہ وسوسہ ڈالے تم بڑے ہو، تو میں فوراً کہوں کہ نہیں، میرا رب باعظمت ہے، اور اگر میرے اندر کوئی بھی اچھائی اور بڑائی ہے تو وہ اپنے رب کی وجہ سے، میں انڈیویژولی کوئی بڑا نہیں ہوں. اور اس میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو خدا کی وجہ سے باعزت سمجھتا ہے وہ خدا کے کسی بندے کو بے عزت نہیں جانتا. بہت بڑا فرق ہے.
تو انسان کتنی عمر تک جوان رہتا ہے؟
یہ تو خیر اس کے اپنے اوپر ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو عرفا ایک چیز بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن سے بھی ملتی ہے، سورہ احقاف کی آیتوں میں، کہ انسان اپنی بلوغت کی پیک پر پہنچ جاتا ہے 40 سال کے سن میں. اس کے بعد وہ ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ریٹرن جرنی. تو آدمی کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اس وقت تک جو بیس ہے، جو بیج بونے، وہ کام پورا کر لے، کیونکہ اس کے بعد پھر معاملات مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ توفیق، وہ مہلت، وہ ساری چیزیں پھر نہیں رہتی انسان کے ساتھ. اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہیں کہ یہ کوئی ایسی بیکار بات ہے. یعنی ہم خود اس چیز کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نوجوانی کے دوران میں آپ نے جو بھی کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ اور اس کا نتیجہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ہوگا، اس کے اثرات. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز طہارت کے حوالے سے، کہ آدم اور آدمیت کا جو ہے سلسلہ شجر والا، اگرچہ کہ اس کی حکمت ہے، یعنی اس لائف میں جو سب سے انسانوں کے لیے مشکل چیز ہے نا، وہ ہے کاٹ بٹوین پیراڈاکسز. یعنی جس چیز کو بھی ہم اس زندگی میں لیتے ہیں اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہیں. یعنی وہ جس کو تمام قدیم زمانے سے حکما اس بات کو سمجھتے ہیں، ینگ اور یانگ اور یہ سب چیزیں اسی فلسفی کا ہی وہ ہیں، مینیفیسٹیشن. یعنی ہر جتنے بھی لوگوں نے زندگی کی حقیقت میں تفکر کیا، تعمق کیا اور گہرائی میں گئے نا، وہ اس بات کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ لائف पैराडॉक्सिकल है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी एक ही चीज है उसका एक ब्राइट साइड है एक डार्क साइड है, एक ही चीज है। ये नहीं कि अलग अलग इस जिंदगी में हमारे पास, ये नहीं कि ब्राइटनेस अलग और डार्कनेस अलग है, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस जिंदगी में जो हमें दी गई है और इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच वी पजेस, वो ऐसी नहीं है कि एक साइड पर खुदा ने ब्राइटनेस रख दी है, एक साइड पर डार्कनेस रख दी है, बल्कि हर चीज में ब्राइटनेस और डार्कनेस है, एक ही चीज में, यानी दीन है। क्या आप समझते हैं दीन में खाली ब्राइटनेस है? डार्क पहलू भी है उसका इस जिंदगी में। दीन के ही नाम पर गुमराहियां भी हैं, दीन के ही नाम पर धोखे भी हैं, दीन के ही नाम पर लोगों को जहन्नम में भी पहुंचाया जा रहा है, सब दीन के नाम पे हो रहा है। खुदा का नाम लेके, रसूल का नाम लेके आपके सामने किस कदर तबाही मचाई जा रही है। तो ये बहुत ही अजीब, और यहीं पर ही लोग फंस जाते हैं। यानी हमारे लिए जो जिंदगी का जो जिहाद और जिहाद अकबर है ना, वो यही है कि इतनी मारिफत और कैपेबिलिटी हम अपने अंदर पैदा करें कि जो कुछ भी मेरे पास है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मैं डेवलप करता चला जाऊं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खुद छोड़ता चला जाऊं। यानी ये जिस्म है, क्या ये बुरा है? जी बुरा है। क्या ये अच्छा है? जी अच्छा है। यानी आप जब ये बात करेंगे ना, मैं इसमें से दोनों में से किसी की भी तर्दीद नहीं करूंगा। आप कहेंगे ये बुरा है, बुरा है, बुराई की तरफ ले जाता है, अच्छा है, अच्छा है। यानी इसी एक चीज के दोनों एस्पेक्ट हैं। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो शजर था, शजर को चखने की वजह से इस जिंदगी में आके जो हमें जिस्मानी जिंदगी मिली, यही जिस्मानी जिंदगी आपको आलेलीन तक पहुंचाने का भी सबब है, और यही जिस्मानी जिंदगी असफलोसाफेलीन में दफन करने का भी जरिया है। सेम थिंग, सेम थिंग। अब ये नजर, ये अकल, ये होश हमें होना चाहिए, और उसी के लिए ये सारे मतलब गुफ्तगू और बहस और सब कुछ इसी के लिए, और दीन और कुरान और नबी यही सिखाने के लिए है। ठीक है, बात मेरी वाजे हो रही है? तो तहारत यानी कि इसी जिस्म और जिस्मानियात में से वो पहलू के जो डार्कनेस जनरेट करते हैं, उन पहलुओं को अपने अंदर से दूर करते जाना है, यानी उससे अपने आप को तैयब व ताहिर बनाना है। कैसे? ये इबादत का निज़ाम है। खुदा की तरफ जाना, खुदा की तरफ हरकत करना, खुदा को अपना नस्बुल ऐन करार देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें। जैसे कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है वाकयन, और ये वही बात है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के रोज़ों की बरकत से, ज़ियारतों से ये चीज़ें बहुत नसीब होती हैं कि उनके अंदर खुद ये सब बातें उनको समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर मुझे इमाम से करीब होना है तो मेरे लिए ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है कि मैं किसी दूसरे मोमिन की तौहीन करूँ। मेरे लिए, यानी शायद आप सब भी अपने अंदर ये चीज़ें ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते होंगे कि मैं, मेरे अंदर अगर इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो रही है और मैं इमाम से करीब होना चाहता हूँ, तो दीज आर द एसेंशियल्स। यानी जो इंसान उसके अंदर एक मोहब्बत के हवाले से इमाम से करीब हो रहा होता है, उसे खुद ये खुद ब खुद उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि मेरे लिए ना, कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर किसी इंसान की तौहीन कर दी, मोमिन तो दूर की बात है, मैंने किसी को हकीर समझ लिया, मैंने किसी का दिल तोड़ दिया, किसी ठोकर लगे हुए इंसान को उठाया नहीं, मैं खुदा से और इमाम से दूर हो जाऊंगा। ठीक है, यानी ये खुद, क्योंकि इमाम क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या कहा खुदा ने कि ये वो हैं कि जो तैयब व ताहिर हैं, जिन्हें हमने तहारत अता की है। तो जो भी तय्यबीन और ताहिरीन से नज़दीक होता है ना, तहारत के बुनियादी उसूल जज्ब करना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें खुद आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं, ये यानी कि वही चीज़ उसकी जड़ कटना शुरू हो जाएगी आपके दिल में से। किस चीज़ की? खुद पसंदी की, रियाकारी की, मेरे लिए जायज़ नहीं है। کہ میں کسی بھی حوالے سے خدا نہ خواستہ آپ کو اپنے سے نیچا کر دوں یا نیچا سمجھ لوں یا کچھ بھی. اور جیسے کہ امام علیہ السلام نے ایک بات اور بھی بیان کی چھٹے امام نے کہ ایک بڑی حکمت ہے خدا کے اس نظام زندگی کو قائم کرنے کے حوالے سے کہ خدا نے سوائے صاحبان عصمت کے, کیونکہ ان کے نفوس اس تمام چیزوں سے بالا تر ہو چکے ہیں, اب اس میں خطرہ نہیں ہے پولیوٹ ہونے کا, وہ ان تمام پولیوشن کے لیول سے ہی اوپر ہیں. باقی جتنے انسان ہیں ان میں سے کسی کو بھی سارے کمالات نہیں دیے ہیں, یعنی کسی کے پاس علم ہے, دماغی علوم ہیں تو جسمانی طاقت نہیں ہے, جس کے پاس جسمانی طاقت ہے وہ دماغی اعتبار سے کمزور ہے, ایک شخص اچھا میکینک ہے تو وہ اچھا ٹیچر نہیں ہے, ایک شخص اگر وہ کہے کہ جی میں تو اتنا بڑا یونیورسٹی میں اور دانشگاہ میں اور حوزے میں بہت بڑا مدرس ہوں, 10 چیزوں میں کمزور ہے دوسرے انسانوں کے آگے, یعنی اس سے کہ آپ پلمبنگ کیجئے ذرا, آپ کے گھر کے نل خراب ہو گئے ہیں صحیح کر دیجئے, وہ بیچارے مجبور. تو کیا مطلب ہے کہ خدا نے ہر ایک کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو پہلا احساس کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہماری وجہ سے ہے, اور کمزوری اور گیپس چھوڑ دیے ہیں تاکہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو برتر نہ سمجھو. یعنی جیسے میں کبھی کبھی بچوں سے ایک ایسی چھوٹے چھوٹے ٹپس کے طور پہ باتیں ایسے کرتا رہتا ہوں کہ میں نے کہا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ظاہراً لمبی عبادت کرتا ہے وہ زیادہ قابل قدر ہے, یا وہ شخص جو کسی کو عبادت کرنے کے قابل بنا رہا ہے وہ زیادہ قابل ہے. یعنی میں اس کو ایلیبوریٹ کروں تھوڑا سا کہ ہمارے اندر ایک کیا چیز ہے کہ فار ایگزامپل اب ہمارے گھر میں کوئی مرد ہیں یا وہ ہیں, اب آج کل کے جاب کنڈیشن ٹف ہیں, وہ گیا ہے کام کرنے کے لیے, فار ایگزامپل صبح کی نماز اس نے بس اٹھک بیٹھک کی بھاگ گیا کہ مجھے جاب پہ جانا ہے, مغرب کی نماز نہیں پڑھ پایا. جیسے ہمارے پاکستان میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچارے لوگ 10-10 بجے گھر آ رہے ہوتے ہیں, کراچی جیسے شہروں میں کہ اتنا زیادہ لانگ آورز ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, اب وہ آ کے 11 بجے رات کو مغربین کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب گھر میں کوئی اور صاحب ہیں, خاتون ہیں, وہ خوب اول وقت نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور عبادات بھی کر رہی ہیں, یہ تو بالکل بے دین ہو کے رہ گیا ہے. صحیح ہے نا کہ یہ وہ تمام مسٹیکس ہیں جو ہم نارملی کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ جو شخص وہ محنت کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے, کیا چیز ہے. کہ آپ اس بات کو بھی کبھی سوچا کرو, اس چیز پہ خوش ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ کہ میں بہت, کوئی اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے, یعنی فار ایگزامپل کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ دو باتیں کر سک رہا ہوں, مجھے پتا ہے. تو خدا نے یہ پورے کا پورا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان اگر اندھا نہ ہو جائے تو اس کے پاس خود پسندی کا کوئی مقام رہتا نہیں ہے, یعنی کہیں پر میں آپ کے کام آ رہا ہوں, کہیں پر آپ میرے کام آ رہے ہیں, جو جہاں پر آپ کمزور ہیں وہاں میں آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں, جہاں پر میں کمزور ہوں وہاں آپ سے تقویت لے رہا ہوں. تو میرے پاس جگہ کیا رہ گئی کہ میں اپنے کو بڑا سمجھوں؟ اگر میں بہت بڑا علامہ بھی ہوں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے گھر کا گٹر صاف کروں, تو جو آ کے میرے گھر کا گٹر صاف کر رہا ہے میں اس کا شکر گزار مجھے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ کام مجھے کرنا پڑ جائے تو میرا دماغ صحیح سے درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ نظام خدا نے بنایا ہے کہ معصوم بلند ہے, معصوم کے اندر یہ پولیوشن نہیں ہے, معصوم کا نفس پولیوٹ نہیں ہوتا ہے ان تمام چیزوں, باقی ہم سب ایسے ہی ہیں. ہمیں جب ہم یہ زندگی گزاریں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کتنے لوگوں کی کہ آج اگر میں ایک پرسکون جگہ پر اچھے سے نماز پڑھنے کے قابل ہوں, کتنے لوگوں کی عنایتیں اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے اس قابل ہوں, تو کہاں مقام رہ جاتا ہے خود پسندی کا؟ یعنی پھر کوئی انسان اپنے کو بڑا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں, میں اس نظام کا حصہ ہوں. یہ جو خدا کا پورا نظام ہے یہ پورے کا پورا نظام ایک ہول فیلڈ ہے، میں اس میں ایک چھوٹی سی کرن ہوں، میں کب اچھا ہوں کہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو اچھے سے انجام دے لوں، بس یہ میری اور آپ کی سب کی اچھائی یہی ہے کہ اپنے پرپز آف کریشن کو جج کرنے کی کوشش کریں، اس کو اچھے، بس اس میں بڑا ہی چھوٹا ہے کی کیا بات ہے، اس پورے نظام میں جو جھاڑو دے کے رستے صاف کر رہا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، جو کوئی اور دوسرے کام کر رہا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے اگر وہ اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی طہارت کے حوالے سے جو ہم نے آج بات کی، تقریباً ان چیزوں کو میں نے تھوڑا ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں پیش کیا کہ طہارت، فوکس قلب کی طہارت پہ، نفس کی طہارت پہ. قلب کی طہارت کے حوالے سے جو دو چیزیں سب سے بڑی مصیبت کی جڑ ہیں وہ کیا ہیں؟ حب دنیا اور حب نفس. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ حب دنیا اور حب نفس کا مطلب کیا ہے. حب دنیا کا مطلب فزیکل ورلڈ نہیں ہے، اور حب نفس کا مطلب میرا یہ جسم و جان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کلیئرلی سمجھ لیجیے گا. حب نفس کا مطلب کیا ہے کہ جب میں اپنے نفس کو اس جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو مقام اس کا نہیں ہے، جب میں اپنے نفس کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اور خدا کے درمیان رشتہ کٹ آف ہو جائے، یہ تباہی ہے. ورنہ باقی یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی نعمتیں ہیں، خدا کے انعامات ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں آگے جانا ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں بڑھنا ہے. وہی ینگ اور یانگ والی بات، ڈارک اور برائٹ والی بات، ہر چیز میں ایسے ہی چل رہا ہے. اور اس سے زیادہ ڈیپ جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت آدم کا شجر کو چکھنے کی وجہ سے جو زندگی کریٹ ہوئی ہے، اگرچہ کہ اس کی یوٹیلیٹی بے انتہا ہے، لیکن حقیقت گناہ بھی وہی ہے، وہی چیز گناہ کی بنیاد ہے. تو اگر فوکس اس بات پر ہو کہ جسم کو استعمال کیا جائے تاکہ روح اور نفس پاک ہو جائے، بیسٹ اپروچ. اگر جسم کو استعمال کیا جائے کہ فوکس جسم ہو جائے، بدترین اور تباہی. تو یعنی اس کو گناہوں کی بنیاد سمجھنا، شجر کے چکنے کو اور اس سے پیدا ہونے والی زندگی کو. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی کہ جیسے وہی میں نے کہا کہ یہ پیراڈاکسیکل ہے ساری گفتگو. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دو الگ الگ کیٹیگریز نہیں دکھا سکتا ہوں، دو کالم بنا کے نہیں دکھا سکتا ہوں کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، یہ برائٹنیس ہے اور یہ ڈارکنیس ہے، ایسا نہیں کر سکتا ہوں. بلکہ یہ دونوں انٹر مکس ہیں، ایک ہی چیز ہے. ڈپینڈنگ آن یور فوکس، ڈپینڈنگ آن یور فوکس، وہی چیز آپ کو برائٹنیس دے دے گی یا ڈارکنیس میں لے جائے گی. اب یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی توجہ کس پہ رکھتا ہوں، جسم کو استعمال کرتا ہوں نفس اور روح کو طہارت دینے کے لیے، یا جسم کو استعمال کرتا ہوں جسم کی لذتوں کے حوالے سے اور اس کی خدمت گزاری کے لیے. یہ ہے ساری کہانی. ٹھیک ہے، تو طہارت اگلی دفعہ انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا، غسل کے حوالے سے بات کریں گے. گفتگو وہاں بھی تقریباً وہی ہے، یہی ہے، یعنی کہ جو وضو کے ساتھ غسل ہے اس میں بھی آغائی بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز، یعنی وضو میں تو آپ ویسے طہارت دے رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے انسان کچھ اعضا کو دھوتا ہے، لیکن غسل جس چیز کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ اس درخت کی بنیاد ہے، اور وہ انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے سے پھوٹ رہی ہوتی ہے. اس لیے خدا نے جسم کے ایک ذرے کو بھی قبول نہیں کیا ہے کہ وہ دھوئے جانے سے رہ جائے. تو انشاءاللہ اس پہ کچھ روایتیں بھی بیان کی ہیں، وہ بھی اگر آپ لوگ، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ.
دو کوشچن ہیں.
جی بھائی، اس ڈارکنیس کو شیطنت ہی کہتے ہیں، یعنی کہ جس ڈارکنیس اور تاریکی کی بات کی گئی ہے کہ جو جسم سے ہی پیدا ہوتی ہے اور جسم کی بنیاد پر ہی انسان اس میں انٹریپ ہو جاتا ہے، اسی کا نام شیطنت ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جو جسم ہے نا, یہ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے, وہ آپ نے بات صحیح کہی کہ شیطان کا انفلوئنس ہے. کیوں شیطان کا انفلوئنس ہے؟ اس لیے کہ اس شجر کو چکھنے پر شیطان ہی نے آمادہ کیا تھا دھوکے اور فریب کے ذریعے سے. جسم ظاہری طور پر جس چیز سے اٹھ رہا ہے وہ اس کی بنیاد نجاست ہے. تو یہ جسم جو ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ ولنریبل ہے ٹو شیطنت بذات خود, یعنی یہ بہت زیادہ اس کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ جہاں بھی شیطان اس کو ٹہوکا لگائے گا تو یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور یہی ہمارا جہاد اکبر ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ سخت ہے, اس کے خلاف مقابلہ کرنا. تبھی خدا نے اتنا زیادہ مغفرت اور توبہ اور سب کچھ رکھا ہے, ورنہ اتنا کسی نالائق کو چانس دیا نہیں جاتا ہے. جتنی حرکتیں کرنے کے بعد بھی خدا انسان کو معاف کر دیتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا ایسے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت سخت ہے. یعنی ایک چیز میرے اور آپ کے پاس وہ ہے کہ جو بالکل سمجھ لیں کہ ان لائن وتھ شیطنت ہے, کہ ذرا سا اس کے ساتھ الائنمنٹ ملے وہ چل پڑے ہیں. اس سرکش کو قابو کر کے اور اس کا رخ ملکوت کی طرف موڑ دینا, یہ بہت مشکل کام ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 99% لوگ فیل ہیں اس میں, اس کام میں. تو اتنا زیادہ جو توبہ اور مغفرت اور ہدایت اور رحمت اور لطف و عنایت والا نظام ہے, وہ اسی وجہ سے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ چیز پریکٹیکلی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے ڈیفیکلٹ ہے تو کیا ہم ایسے ہی پڑے رہیں؟ یہ آپشن نہیں ہے. مطلب دس از ناٹ این آپشن ٹو چوز ان لائف.
یہ تو ایک ایسی فائل ہے جو ہر وقت جاری رہے گی.
جی بالکل, جہاد اکبر اور جہاد نفس میں یہی ہے. جہاد اصغر زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے, جہاد اکبر زندگی کے ہر لمحے میں ساتھ ہے.
اللہ کے فرشتے بھی ساتھ دمومن ہیں ان کے.
جی بالکل بالکل, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا شافعین اور شیاطین. اس زندگی میں ایک سسٹم خدا نے وہ رکھا ہے کہ جو آپ کی مدد کرتا ہے بلند ہونے کے لیے, ایک سسٹم وہ موجود ہے کہ جو اس رستے سے ہٹا کے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. تو جو انسان کی مدد کرتے ہیں اوپر جانے میں وہ شافعین ہیں, ان میں ملائکہ ہیں, ان میں کتاب ہے, وحی ہے, نبی ہیں, امام ہیں, یہ سب شافعین ہیں. اور یہ شفاعت یہاں حاصل کرنا ہے, اس وقت اس شفاعت سے مدد لینا ہے. اگر اس شفاعت سے اس وقت مدد نہیں لی تو آگے کچھ بھی نہیں ملے گا.
تو جو دنیا والی بات تھی وہ اس کا اپوزٹ کیا زہد ہے؟
حب دنیا کے اپوزٹ یہی چیز ہے. جی زہد, مینلی زہد ہے. یعنی انسان دنیا کے حوالے سے آزاد ہو جائے. آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہ یہاں کی خوشی آپ کو ڈس بیلنس کر سکے, نہ یہاں کا غم آپ کو توڑ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ چیز کچھ نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ صرف اس کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بلند ہو جائیں, نتھنگ مور. ٹھیک, سلام.